بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 163 اور 164 آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے حسین مزگری۔ سامعین، ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ سامعین، آج ہفتہ ہے 19 آذر 1401 ہجری شمسی مطابق 15 جمادی الاول 1444 ہجری قمری اور 10 دسمبر 2022 عیسوی۔ ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام صبح امید۔ پھر تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے دہشت گردی اور انسانی حقوق کے بارے میں دشمن کے دوہرے معیاروں پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ دشمن کا میڈیا جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے حقائق کو مسخ کر رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کو ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن رکھنے کے لیے بدعنوانیوں کے خلاف مہم تیز کرنے پر زور دیا ہے۔ خلیج بنگال میں سمندری طوفان اور تیز بارش کے باعث جنوبی ریاست تامل ناڈو میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ غرب اردن کے شہر رام اللہ میں ایک فلسطینی نوجوان کی شہادت پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے استقامت کو فلسطینیوں کے لیے واحد راستہ قرار دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے دہشت گردی اور انسانی حقوق کے بارے میں دشمن کے دوہرے معیاروں پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ دشمن کا میڈیا جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے حقائق کو مسخ کر رہا ہے۔ تہران میں حالیہ بلموں کے دوران شہید ہونے والے سیکورٹی اہلکاروں کی یاد میں منعقدہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے صدر سید ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ حالیہ واقعات میں دشمن نے داعش کی مانند انقلاب اور ایرانی عوام پر حملہ کیا۔ انقلابی اقدار اور انقلابی محاذ کے خلاف دشمنی اور کینہ پروری کا کھل کر مظاہرہ کیا۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ آج ایرانی عوام کے دشمن ایک جانب اس قوم کے لیے زندگی کا نعرہ لگا رہے ہیں اور دوسری جانب ان کے لیے پالک اسلحہ بردار حضرت شاہ چراغ کے روزے میں گھس کر 10 سالہ بچے اور اس کے والدین کو بے رحمی سے شہید کر دیتے ہیں۔ صدر ایران نے واضح کیا کہ دشمن نے افغانستان میں بھی جمہوریت کے فقدان کا شور مچا کر اس پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن 35,000 بچوں کی معذوری اور تمام شہروں کی تباہی و بربادی کے سوا کچھ نتیجہ نہیں نکلا، مگر پھر بھی دعویٰ یہ ہے کہ میں نے زندگی بچائی ہے۔ صدر ایران نے سامراجی حکومتوں کو مخاطب کرتے ہوئے استفسار کیا کہ تم نے دنیا کے کس ملک میں لوگوں کی جانیں بچائی ہیں؟ ایران کے صدر نے 8 سالہ جنگ اور اسی طرح پچھلے 40 برسوں کے دوران دشمن کی سازشوں اور منصوبوں کی ناکامی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دشمن کمبائن آپریشن اور نئی سازشوں کے ذریعے ہماری اقدار اسلامی انقلاب اور ایرانی عوام پر حملہ آور ہوا، لیکن اس قوم کے سپوتوں نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ صدر ایران نے شہید ہونے والے سیکیورٹی اہلکاروں کے اہل خانہ کی جانب سے بلوائیوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کو قتل کرنے والے عناصر کی شناخت اور انہیں سزا دیے جانے کے حق بجانب مطالبے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ متعلقہ ادارے اس معاملے کو پوری سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے ایک بار پھر کہا ہے کہ پابندیاں ختم ہوتے ہی ایران ایٹمی معاہدے پر دوبارہ عمل درآمد شروع کر دے گا۔ محمد اسلامی نے معاہدے کے دیگر فریقوں کے بہانے بازیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ طے پایا تھا کہ ایٹمی معاہدے پر دستخط کے ساتھ ہی ایران کی پرامن ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں مغربی ملکوں کی الزام تراشیاں بھی بند ہو جائیں گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ کا کہنا تھا کہ آئی اے ای اے اپنی 16 رپورٹوں میں اس بات کی تصدیق کر چکا ہے کہ ایران کی ایٹمی سرگرمیوں میں کسی بھی قسم کے انحراف کا مشاہدہ نہیں کیا گیا۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے آئی اے ای اے کے بورڈ آف گورنرز کی تازہ قرارداد پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس قرارداد کا متن صہیونیوں نے لکھ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ عالمی اداروں میں صہیونی لابی کے اثر و رسوخ کی وجہ سے ان اداروں کی ساکھ ختم ہو رہی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے یورپی ملکوں سے دہشت گردوں کی میزبانی، حمایت اور حوصلہ افزائی کا سلسلہ بند کرنے کی اپیل کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے اپنے سلسلے وار ٹویٹ میں بعض یورپی ملکوں اور ان کے عہدیداروں کے مداخلت پسندانہ ٹویٹ کے جواب میں کہا ہے کہ امن عامہ کا معاملہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ تہران نے حالیہ بلووں کے دوران انتہائی تحمل اور بردباری سے کام لیا ہے، اور مغربی ملکوں کے خلاف جو پرامن مظاہرین کو بدنام اور انہیں سختی سے کچل دیتے ہیں، ایران نے بلواؤں کے خلاف مناسب اور معیاری طریقہ کار سے کام لیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ٹویٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ مسلح حملے کسی صورت برداشت نہیں کیے جا سکتے، اور تہران کے لیے خطبے سنانے والی مغربی حکومتیں خود بھی اس کو برداشت نہیں کرتیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے ملک کو ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن رکھنے کے لیے بدعنوانیوں کے خلاف مہم تیز کرنے پر زور دیا ہے۔ بدعنوانیوں کے خلاف مہم کے عالمی دن کی مناسبت سے پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ کسی بھی ملک کی ترقی و خوشحالی کی راہ میں بدعنوانی اور کرپشن ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بدعنوانی اور کرپشن ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کرپشن سے ملک اور قوم کا پیسہ شرپسند عناصر کے ہاتھوں میں جانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ انہوں نے اسی طرح اپنے بیان میں کہا کہ سیلاب سے متاثرین کی بحالی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ رواں موسم بے گھر لوگوں کو چھت فراہم کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے امریکی دعووں کو مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی کوئی بھی پناہ گاہ موجود نہیں ہے۔ ڈان نیوز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے جمعے کے روز امریکہ کے اس دعوے کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقے کے بعض ممالک دہشت گردی کی حمایت میں ملوث ہیں اور اس مصیبت کے ذمہ دار طاقتور کے خلاف اقدام کرنے کی فوری ضرورت ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے تمام صوبوں بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو تحریک طالبان، جماعت الاحرار اور سپاہ صحابہ جیسے دہشت گرد گروہوں کے بہیمانہ اقدامات کا سامنا رہا ہے۔ پاکستان کی فوج نے بھی ان تنظیموں کے مقابلے کے لیے متعدد کارروائیاں انجام دی ہیں۔ سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ افغانستان میں امریکہ کی شکست کے بعد اسلام آباد اور کابل کے تعلقات کی کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے اور امریکہ ان اختلافات کو مزید ہوا دینے کے لیے ان دہشت گردوں کو استعمال کر رہا ہے۔ خلیج بنگال میں سمندری طوفان اور تیز بارش کے باعث جنوبی ریاست تامل ناڈو میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جنوب مغربی خلیج بنگال میں منڈوس نامی طوفان کے اثرات کے پیش نظر ریاست تامل ناڈو میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، جس کے سبب اسکول اور کالج بند کر دیے گئے ہیں۔ تامل ناڈو میں شدید بارش کی بابت لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے اور ریاستی حکومت نے این ڈی آر ایف اور نیم فوجی دستوں کے سینکڑوں جوانوں کو مختلف اضلاع میں تعینات کر دیا ہے۔ ادھر ریاست آندھرا پردیش کے وزیر اعلی نے بھی خلیج بنگال میں سمندری طوفان کے پیش نظر اعلی افسران کی ہنگامی میٹنگ کی اور انتظامیہ کو فوری طرح چوکس رہنے کا حکم دے دیا ہے۔ غرب اردن کے شہر رام اللہ میں ایک فلسطینی نوجوان کی شہادت پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسلامی مزاحمتی تنظیم حماس نے استقامت کو فلسطینیوں کے لیے واحد راستہ قرار دیا ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے ایک فلسطینی نوجوان کی شہادت پر ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ فلسطینی عوام کے سامنے اب غاصب دشمنوں اور صہیونیوں کے سامنے وسیع مزاحمت کے علاوہ اور کوئی راستہ باقی نہیں ہے۔ حماس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ صہیونیوں کو اپنے جرائم کے نتائج کی بھی ذمہ داری قبول کرنا ہوگی۔ حماس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ شہید الرماوی اور جمعرات کے روز جنین میں شہید ہونے والوں کا خون ہرگز رائے گا نہیں جائے گا۔ بیان میں آیا ہے کہ ہم فلسطین کے انقلابی نوجوانوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر دشمن اور صہیونی شہریوں کی بھڑکائی ہوئی آگ کو خود ان پر پلٹا دیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے حالات حاضر پر مشتمل پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے سعودی پیٹرو ڈالر اور امریکہ کا دوہرا معیار۔ اس موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
امریکہ کی ایک وفاقی عدالت نے سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کے خلاف صحافی جمال خاشقجی کے قتل میں ان کے کردار کے حوالے سے دائر مقدمہ خارج کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق واشنگٹن کی وفاقی عدالت کے جج نے امریکی حکومت کے اس موقف کو درست تسلیم کیا ہے کہ محمد بن سلمان کو غیر ملکی سربراہ مملکت کی حیثیت سے امریکی عدالتوں میں استثناء حاصل ہے۔ مذکورہ عدالت نے اس بات کا تو اعتراف کیا ہے کہ جمال خاشقجی کی بیوہ خدیجہ چنگیزی اور انسانی حقوق کے ایک گروپ کی جانب سے دائر کیے گئے مقدمے میں مضبوط اور قابل ستائش دلائل پیش کیے گئے ہیں کہ اس قتل کے پیچھے محمد بن سلمان کا ہی ہاتھ تھا، لیکن اس معاملے میں میرے پاس 17 نومبر کو امریکی حکومت کی جانب سے جمع کروائے گئے سرکاری موقف کو مسترد کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ غیر ملکی سربراہ کی حیثیت سے بن سلمان کو عدالتی استثناء حاصل ہے۔ جمال خاشقجی کی بیوہ نے انسانی حقوق کی تنظیموں نے امریکی جج کے فیصلے کو مایوس کن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو صرف اپنے مفادات عزیز ہیں۔ فیصلے پر تنقید کرنے والوں کا کہنا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے عدالتوں پر دباؤ ڈال کر عامروں کو اس بات کی یقین دہانی کرا دی ہے کہ امریکہ کی انسانی حقوق کی پالیسی دعووں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ امریکی عدالت کا یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب گزشتہ برس جو بائیڈن انتظامیہ نے ایک انٹیلیجنس رپورٹ ڈی کلاسیفائی کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ محمد بن سلمان نے جمال خاشقجی کے خلاف آپریشن کی منظوری دی تھی۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی کے مخصوص سیاسی حالات اور اسرائیل کی سلامتی نیز تیل کی منڈیوں پر سعودی عرب کی طاقت کے پیش نظر امریکی حکام نے انسانی حقوق سے متعلق اپنی نام نہاد پالیسی کو بھی بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے اپنی انتخابی مہم میں کیے جانے والے وعدوں اور دعووں کے برخلاف جمال خاشقجی قتل کیس اور اسی طرح یمن میں جنگی جرائم کو نظر انداز کرتے ہوئے سعودی عرب کا دورہ بھی کیا تھا۔ واضح ہے کہ سینئر سعودی صحافی جمال خاشقجی کا شمار ولیعہد بن سلمان کے بڑے ناقدین میں ہوتا تھا اور انہیں اس وقت قتل کر دیا گیا تھا جب وہ اپنی شادی کے لیے دستاویزات حاصل کرنے کی غرض سے ترکی کے شہر استنبول میں قائم سعودی قونصل خانے میں گئے تھے، جہاں بن سلمان کی سیکورٹی ٹیم کے بعض ارکان نے انہیں قتل اور ان کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے ٹھکانے لگا دیا تھا۔
جناب، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر گلشن عباس نقوی صاحب کو، اور پاکستان سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہوں گے پاکستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جناب جاوید رشید صاحب۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، آغاز کرتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں موجود مہمان گلشن عباس صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جی، کافی ہنگامہ تھا، امریکہ کی طرف سے کافی کچھ کہا گیا تھا جب جمال خاشقجی کو قتل کیا گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ امریکی اخبار کے لیے بھی کام کرتے تھے اور امریکہ سے ان کا گہرا رابطہ بھی تھا، لیکن دھیرے دھیرے معاملہ بالکل الٹ گیا اور اب تو ظاہر ہے کہ ان کا کیس بھی خارج کر دیا گیا۔ کیا کہیں گے آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، جمال خاشقجی جو ہیں یہ خود امریکی شہری بھی تھے، یعنی سعودی بھی تھے، سعودی نژاد امریکی شہری تھے اور صحافی تھے بہت بڑے، اور کام کرتے تھے، ظاہر ہے کہ مختلف اخبارات میں اپنے مقالے وغیرہ لکھتے تھے۔ تو اس زمانے میں چونکہ یہ سعودی عرب کے جو شاہی حکومت ہے اس کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے اور اس کے خلاف لکھتے تھے، ظاہر ہے کہ شاہی حکومت کوئی بھی ہو وہ اس طرح کے مقالوں کو اور اس طرح کی تنقیدوں کو برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ اور دوسری طرف سے سعودی عرب اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ظاہر ہے کہ وہ بھی خاص معاشی بنیادوں پر استوار ہیں، خاص قریبی تعلقات ہیں ان کے، اور بہرحال بہت قریبی ان کے تعلقات ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہ کرے۔ اور یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب جو بائیڈن جو ہیں وہ نئے نئے صدر منتخب ہوئے تھے، تو انہوں نے شروع میں جو ہے بہت مخالفت کی تھی۔
میرا خیال ہے کہ ٹرمپ کا زمانہ تھا،
ٹرمپ کا زمانہ تھا، لیکن پھر اس فوراً بعد جو ہے وہ جو بائیڈن برسر اقتدار آ گئے تھے، اور جب انتخابی مہم چل رہی تھی تو انہوں نے
زمانے میں بھی جو ہے
دعوے کیے تھے، صدر بننے کے بعد بھی انہوں نے دعوے کیے تھے، اور یہاں تک کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ بن سلمان کو منزوی کر دیں گے، اس کو الگ تھلگ کر دیں گے، چونکہ امریکہ کے جو خفیہ ادارے تھے ان کی طرف سے یہ رپورٹیں سامنے آ چکی تھیں، جو تحقیقات انہوں نے کی تھیں اس میں ثابت ہو چکا تھا کہ اس قتل میں براہ راست جو ہیں وہ محمد بن سلمان ملوث ہیں۔ تو اس کے بعد سے پھر جو بائیڈن نے جو نئے نئے امریکی صدر بنے تھے تو انہوں نے اس طرح سے ظاہر کیا تھا کہ وہ بہت بڑے مخالف ہیں اس قتل کے، اور وہ اس کیس کو آگے بڑھائیں گے، اور حتیٰ کہ بہت سارے جو مبصر تھے اس زمانے میں انہوں نے جو تبصرے کیے تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب شاید آئندہ بن سلمان کو اقتدار سے دور کر دیا جائے، اور بہت بڑی سیاسی تبدیلیاں جو ہیں وہ سعودی عرب میں آنے والی ہیں، اس طرح سے کہا گیا تھا مبصرین کی طرف سے، اور کافی سارے مبصر تھے جو اس امکان کو ظاہر کر رہے تھے کہ اب سعودی عرب میں جو ہے وہ بن سلمان کی کوئی جگہ نہیں رہے گی سیاسی اعتبار سے، یا جو شاہی جو اس کو منصب دیا گیا ہے اس کے اعتبار سے. لیکن دوسری طرف کچھ مبصر ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ تبصرہ کیا تھا کہ یہ جو بائیڈن کی طرف سے جو مخالفت کا اور مخاصمت کا جو اظہار کیا جا رہا ہے بن سلمان کے تعلق سے، یہ ظاہری طور پر ہے، یہ ایک دکھاوا ہے، اور جو بائیڈن کچھ کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ بھی ٹرمپ کی طرح جو ہے وہ سعودی عرب سے اپنا منافع جو ہیں اور جو مفادات ہیں امریکہ کے مالی مفادات جو ہیں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو بالآخر ہم نے اتنے سے، چونکہ یہ سن 2018 کی بات ہے تو اب 2022 میں ہم پہنچ چکے ہیں، تو اتنے برسوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہیں مبصرین کی باتیں اور تجزیے درست ثابت ہوئے جو یہ کہہ رہے تھے کہ جو بائیڈن جو مخالفت کا اعلان کر رہے ہیں وہ ایک دکھاوا ہے، اور یہ نہیں چاہتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب ہوں، بلکہ جیسا کہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ سعودی عرب جو ہے وہ اچھی ایک گائے ہے جسے دودھ دویا جا سکتا ہے. تو اس کے بعد آنے والے صدر جو ہیں، چاہے وہ جو بائیڈن ہو یا بعد والے جو ان کے بعد بھی آئیں گے، وہ اس کو اسی نظر سے دیکھیں گے. اور ایک اور بات میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ
جاوید رشید صاحب کافی دیر سے منتظر ہیں، چلتے ہیں پاکستان جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں جاوید رشید صاحب، پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار و صحافی. السلام علیکم جناب. جی جاوید رشید صاحب میری آواز سن رہے ہیں؟ السلام علیکم.
جی
جاوید رشید صاحب، امریکی عدالت اور امریکی جج کا جو فیصلہ آیا بن سلمان کے بارے میں، اور انہیں پوری طرح سے بری قرار دے دیا ہے اور استثناء ان کو مل گیا عدالتی، کیا کہیں گے؟ امریکہ تو انسانی حقوق کا چیمپئن بنتا ہے اپنے آپ کو.
اس میں دیکھیے، جو سب سے بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کا جو پریشر تھا وہ بالآخر جو ہے امریکہ کو مجبور اس میں کر دیا کہ جو ہے وہ جمال کے کیس میں جو ہے وہ ان کو کر دے. معاملات امریکہ اور سعودی عرب کے اب اتنے پشیدہ ہو گئے ہیں، اس کو کسی طریقے سے اب امریکہ چاہتا ہے، کیونکہ اسرائیل کی طرف بھی سعودی عرب نے قدم بڑھا لیا ہے اپنا، ان کے ساتھ بھی تجارتی معاملات کر لیے ہیں، اب چین کی طرف بھی وہ آ گئے ہیں. تو امریکہ کا چاہتا ہے کہ وہ جو ہے اس سعودی عرب سے کسی طریقے سے جو ہے اپنے مراسم کو بحال کرے. کہنے کو تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو ہے دوستانہ مراسم مضبوط ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ایسا نظر اب آ نہیں رہا ہے. اور اسی وجہ سے انہوں نے جو ہے یہ کہ سعودی عرب کے ولی عہد سے جو ہے ریلیف دیا ہے عدالت کے ذریعے سے کہ بھائی جو ہے وہ اس میں نہیں ہے، ملوث نہیں ہے، اور ان کو بری کر دیا گیا ہے. تو اسی کی ایک کڑی ہے یہ کہ سعودی عرب سے امریکہ کے تعلقات بہتر ہو جائیں. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے ولی عہد نے امریکہ کی پرانی پالیسی جمال کے قتل کے بعد جو شروع ہوئی تھی، اس کے بعد سے جو ہے انہوں نے مسلسل جو ہے وہ امریکیوں کو نظر انداز بھی کیا ہے کہیں کہیں، اور اس کے بعد انہوں نے خانہ جو ہے اپنے خارجی شعبے کے ساتھ جو ہے تعلقات انہوں نے بہت آگے بڑھائے ہیں. اب اس سے جو ہے ان کے تعلقات بہت زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں. اب بھی جو چین آ گیا ہے، اس کے بعد امریکہ نے بیان دے دیا کہ جو ہے وہ چین جو ہے سو سمجھ کر مشرق کے اندر جو ہے قدم رکھے. تو یہ ساری چیزیں ویسی سنہری چین جو ہے امریکہ جو کی مداخلت جو ہے وہ اب کم ہوتی چلی جا رہی ہے سعودی عرب کے اندر. اب اس نے قطر کی طرف قدم بڑھایا ہوا ہے، قطر کو بہت آگے لے کر جا رہے ہیں، وہاں بھی اسرائیل موجود ہے، بحرین کے اندر جو ہے بحرین کے اندر بھی جو ہے اسرائیل موجود ہے. اب جو ہے اب آپ دیکھ لیجیے کہ جو دوسرے ممالک ہیں وہاں بھی اسرائیل موجود ہے.
امریکہ میں انسانی حقوق یا امریکہ کے مد نظر انسانی حقوق ہار گیا اور پیٹرو ڈالر جیت گیا، یہ کہنا ہے جمال خاشقجی کی بیوہ کا، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس پر بہت ہی مایوسی ہوئی، نہ صرف انہوں نے بلکہ انسانی حقوق کی مختلف تنظیموں نے. بہرحال امریکہ کے اس فیصلے سے ایک بار پھر امریکہ کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمیں علی عباس سے زیادی کا ساتھی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.
سامعین، ابھی آپ پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، وہ جو عرش حق کے قریب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، میرا دو جہاں میں تیرے سوا، میرا دو جہاں میں تیرے سوا، شاہ اور کون طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے پروگرام صبح امید کا، تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کتنے ہی دور رہنے والے ایسے ہیں جو اپنوں سے بھی زیادہ نزدیک ہیں اور کتنے ہی اپنے ہیں جو دور رہنے والوں سے بھی زیادہ اجنبی ہیں۔ غریب اور اجنبی وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، ایک انسان کی اچھی یا بری شخصیت بہت سارے عوامل اور اسباب کی بنیاد پر وجود میں آتی ہیں، جن میں سب سے اہم اس کے دوست احباب اور اس کے ساتھی میل جول رکھنے والے ہوتے ہیں۔ کیونکہ دوست اگر خدا کے ماننے والے ہوں گے تو وہ بھی اسی آئین کا ماننے والا ہوگا، اور اگر دین خدا سے منسلک نہ ہوں گے تو وہ بھی دیدار نہ ہوگا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی سعادت اور شقاوت میں ایک دوست اہم رول ادا کرتا ہے۔ کبھی انسان کو فنا اور نابودی کے دہانے پر لا کر چھوڑتا ہے تو کبھی اسے سعادت اور کمالات کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ انسان سعادت کی سرحد تک پہنچ سکتا ہے، لیکن ممکن ہے برے دوست کے شیطانی وسوسے کی وجہ سے وہاں پہنچ کر بھی گمراہ ہو جائے، اس کی سعادت مند زندگی کو شقاوت اور بدبختی میں بدل دے، اور پھر قیامت کے دن حسرت بھرے انداز میں اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہوئے یا ویلتی کہہ کر چلاتا رہے۔ انسان کے اندر طبیعی طور پر اجتماعی تمایل پایا جاتا ہے، وہ دوسروں سے ارتباط بڑھانے اور میل جول کا شوق رکھتا ہے۔ یہ اجتماعی تمایل جہاں اس کی طبیعت کا تقاضا ہے، وہاں زندگی کی ایک اہم ضرورت بھی ہے، کیونکہ زندگی کی بقا اجتماع کے بغیر ایک ناقابل تصور حقیقت ہے۔ لہذا اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے ہم نوع کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ پس دوستی اجتماعی زندگی کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ اسلام نے بھی اسی دوستی کو، جو دینی ضوابط پر مبنی ہو، احترام کی نظر سے دیکھا ہے، اور اپنی زندگی میں کامیاب ہونے اور سعادت و کمال تک پہنچنے کے لیے انسان کو دوستی کرنے کی تلقین کی ہے۔ اسلام کے سب سے عظیم پاسبان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام بھی ایسے انسان کی قدردانی کرتے ہیں جو ایک اچھے دوست کو اپنی زندگی کا شریک بنانے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور اچھا دوست پیدا نہ کرنے والے کی سخت مذمت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، سب سے عاجز وہ انسان ہے جو اپنے لیے دوست پیدا نہ کر سکے، اور اس سے بھی عاجز وہ ہے جو ایک دوست کو پانے کے بعد کھو دے۔ انسان کی زندگی میں برابر کا شریک ہوتا ہے، وہ روح کی طرح انسان کے بدن میں نفوس، ایک آئینے کی طرح اچھائی اور برائی کو ہمارے سامنے مجسم اور اچھے اور برے کاموں کو یاد دلاتا ہے۔ پس اپنے دوست کے اثرات کو اپنے رفتار اور کردار میں ڈھونڈنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ وہ ہماری زندگی پر کس طرح کا اثر ڈالتا ہے۔ پس انسان پر لازم ہے کہ اپنے لیے ایک اچھا دوست انتخاب کرے۔ زندگی میں ہر کسی کو کم سے کم ایک دوست کی ضرورت اسی لیے ہوتی ہے کہ دکھ درد میں اس کے کام آئے، مشکلات میں اس کا ساتھ دے، اور اس کے غم اور خوشی میں شریک ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر کسی کے ساتھ دوستی کی جا سکتی ہے، اور اس سے یہ امیدیں اور توقع رکھی جا سکتی ہیں یا نہیں؟ آج کے دور میں جہاں دھوکہ دہی، خیانت اور لوٹ کھسوٹ عام ہے، لوگ ظاہری طور پر اپنے فائدے کے لیے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، اور اپنا فائدہ حاصل کرنے کے بعد بیچ راہ میں انسان کو بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے میں ہم ایک اچھے اور برے دوست کو کیسے پہچان سکیں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان جس طرح سے کسی اہم اور غیر اہم چیز کو خریدتے وقت اس پر غور و فکر کرتا ہے، کہ وہ اچھی ہے یا بری، اسی طرح اسے ایک دوست کو انتخاب کرنے میں دقت نظر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ دوستی بھی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے اور انسان کی پہچان ہے۔ اسی کے لیے حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، زمانے کی دوڑ دھوپ میں لوگ اچھے دوستوں کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں، لہذا انسان کے اندر اچھے اور برے دوست کو پہچاننے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اور دوستی کا سب سے اہم معیار دین، ایمان اور تقویٰ ہے۔ صرف اپنے توقعات اور امیدوں کو ایک دوسرے سے پورا کرنے کی غرض سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، ایسی دوستی کبھی محکم نہیں رہ سکتی۔ جس نے اپنے دوست کو دین میں مستحکم اور اچھے راستے میں ثابت قدم پایا، اسے دوسروں کی باتوں پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ بس ایک دوست کو پہچاننے میں سب سے اہم چیز اس کا دین، ایمان، خاندان، کرم، شجاعت، سخاوت، صداقت اور حب الہی ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے مرزا محمد یونس صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے خصوصی پروگرام توجہ کا مرکز رہے، جبکہ ذکر امام عالی مقام کے حوالے سے ریڈیو تہران نے اپنا حق ادا کر دیا۔ گھر سے باہر رہنے والے افراد بھی اس ذکر سے محروم نہیں ہوئے۔ پروگرام بزم دوستاں مجھے بہت پسند ہے، آپ نہایت محبت سے سامعین کے خطوط اور پیغامات کے جواب دیتے ہیں، خدا آپ سب کو اچھا رکھے، آمین ثم آمین۔ اور سامعین، محترم مرزا محمد یونس صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
حضرت ابو ذر غفاری کو ایک خط ملا، آپ نے اسے کھول کر پڑھا۔ خط بہت دور سے آیا تھا، ایک شخص نے خط کے ذریعے نصیحت کا مطالبہ کیا تھا اور وہ شخص حضرت ابو ذر کی شخصیت سے بخوبی واقف تھا۔ اسے معلوم تھا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ذر کو بہت عزیز رکھتے تھے، اور رسول مقبول کی خدمت میں ابو ذر نے علم و حکمت کی اعلیٰ تعلیم و تربیت حاصل کی تھی۔ جناب ابو ذر نے خط کے جواب میں اس شخص کو صرف ایک ہی نہایت مختصر جملہ تحریر فرمایا، اپنے محبوب ترین دوست کے ساتھ کسی قسم کی کوئی برائی اور دشمنی نہ کرو۔ یہ جملہ لکھ کر جناب ابو ذر نے خط کا جواب روانہ کر دیا۔ کچھ دنوں بعد نصیحت طلب کرنے والے شخص کو ابو ذر کا جواب مل گیا، لیکن خط کا مضمون اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ کہنے لگا، یہ کیا لکھا ہے؟ آخر اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ جس شخص کو بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے اس سے دشمنی نہ کر، آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے، آخر اس میں کون سی بات ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے عزیز ترین محبوب کے ساتھ عداوت و برائی سے بھی کام لے گا؟ برائی اور دشمنی تو بہت بڑی بات ہے، آدمی تو اپنے محبوب کے لیے اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ غرض کہ وہ شخص کافی دیر تک غور و فکر کرتا رہا، وہ بار بار یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ کہنے والے نے یہ جملہ یوں ہی کہہ دیا ہے، اس کے اندر عقل و عظمت کا کوئی رمز یقیناً پوشیدہ ہے۔ اس جملے کا لکھنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، بلکہ اسے رسول مقبول کے عزیز ترین صحابی ابو ذر نے تحریر فرمایا ہے، جنہیں لقمان امت کا لقب حاصل ہے اور جن کی دانشمندی میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال وہ شخص اس جملے کا مطلب نہیں سمجھ سکا اور مزید وضاحت کے لیے جناب ابو ذر کے پاس دوبارہ خط لکھنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت ابو ذر نے وضاحت کرتے ہوئے تحریر فرمایا، میرے نزدیک محبوب ترین شخص سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ خود تیری ہی ذات ہے، تو تمام لوگوں سے اپنی ذات کو بہت زیادہ عزیز رکھتا ہے، اور میں نے جو یہ کہا ہے کہ اپنے محبوب ترین عزیز کے ساتھ کسی قسم کی برائی اور دشمنی نہ کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اپنی ذات کے ساتھ مخاصمانہ اور معاندانہ سلوک مت کرو۔ شاید تجھے نہیں معلوم کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے خود اس سے چوٹ لگتی ہے، اور ارتکاب گناہ کے ذریعے وہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین، اب وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے مستقل سلسلے وار پروگرام یادوں کے جھروکے کا. جی ہاں سامعین، پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی آپ سے اجازت چاہے گا. پروگرام کے بارے میں اپنی آرا سے ہمیں ضرور مطلع فرمائیں، اور پروگراموں کے حوالے سے آپ ہمیں ٹیلی فون کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں، پیغام دے سکتے ہیں، ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. شام کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے. عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 19 آذر، 15 جمادی الاول اور 10 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. پندرہ جمادی الاول سن 38 ہجری قمری کو ایک روایت کے مطابق فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی مدینے میں ولادت ہوئی. آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے تھے. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام عبادت، مہربانی، تواضع اور عوام کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں اپنے زمانے میں سب سے آگے تھے. آپ عبادت اور شبیداری میں ہمیشہ مشغول رہتے تھے، اور بہت سجدے کرنے کی وجہ سے آپ کا لقب سجاد پڑ گیا، جس کے معنی بہت زیادہ سجدے کرنے والے کے ہیں. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے انقلاب عاشور کے بعد، کہ جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے حق و انصاف قائم کرنے کے لیے کربلا میں برپا کیا تھا، اس انقلاب کا پیغام امت مسلمہ تک پہنچایا اور بہت سے مواقع پر امویوں کے مظالم کو آشکار کیا. آپ واقع کربلا کے بعد 35 سال تک زندہ رہے، اور روایات کے مطابق اموی حکمراں ہشام بن عبد الملک نے آپ کو شہید کیا. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی عرفانی دعاؤں کے مجموعے کا نام صحیفہ سجادیہ ہے. یہ کتاب اہم عرفانی اور اخلاقی کتابوں میں شمار ہوتی ہے. دس دسمبر سن 1830 عیسوی کو معروف امریکی شاعرہ ایملی ڈکنسن پیدا ہوئیں. انہوں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ کالج کے زمانے تک جاری رکھا، اور اس کے بعد وہ اپنے گھر میں ہی حصول علم میں مشغول ہو گئیں. امریکہ کے مشہور ادیبوں اور شعرا سے واقفیت کے بعد ان کو بھی شاعری میں دلچسپی پیدا ہوئی. انہوں نے تقریباً 2000 اشعار کہے، جن میں سے صرف 3 نظمیں ان کی اپنی حیات میں شائع ہوئیں، اور باقی اشعار ان کی موت کے بعد شائع ہوئے. ان کے اشعار میں درد و رنج کی عکاسی ہوتی ہے، اور ان کی مختصر نظمیں نہایت تاثیر گزار ہیں. محترمہ ایملی ڈکنسن 1886 میں 56 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں. دس دسمبر سن 1896 عیسوی کو سویڈن کے کیمیاداں الفریڈ بین ہارڈ نوبل کا انتقال ہوا. وہ 1833 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے نوجوانی میں ہی روس مہاجرت کر لی تھی. نوبل نے کیمیا کے میدان میں وسیع تحقیقات انجام دینے کے بعد ڈائنامائٹ ایجاد کیا، لیکن اس مادے کو پرامن مقاصد کے بجائے جنگی وسیلے کے طور پر استعمال کیا گیا. نوبل کی خواہش کے مطابق ہر سال امن و سلامتی کے لیے قابل قدر کام کرنے والے شخص کو انعام دیا جاتا ہے. یہ انعام جو نوبل انعام کے نام سے معروف ہے، طبعیات، کیمیا، طب، ادب اور عالمی امن کے شعبوں میں نمایاں کام کرنے والوں کو دیا جاتا ہے، لیکن آج نوبل انعام پانے والوں کے انتخاب کا عمل بڑی طاقتوں کے اثر و رسوخ سے متاثر ہے اور نوبل انعام کا اصل مقصد فوت ہو چکا ہے۔ پندرہ جماد الاول سن 1230 ہجری قمری کو تحریک تحریم تمباکو کے قائد اور عظیم مسلح اور فقیہ آیت اللہ مرزا حسن شیرازی المعروف مرزا بزرگ شیراز میں پیدا ہوئے۔ مرزا شیرازی غیر معمولی ذہانت کی وجہ سے 20 سال کی عمر میں ہی درجۂ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ وہ 1269 ہجری قمری میں اپنے استاد شیخ العظم شیخ مرتضیٰ انصاری کی وفات کے بعد نجف اشرف کی تاریخی درسگاہ کے سربراہ بنے اور مسلمانوں کی دینی قیادت کی ذمہ داری سنبھالی۔ مرزا شیرازی سیاسی مسائل پر بھی گہری نظر رکھتے تھے۔ ان کا اہم ترین سیاسی کارنامہ انگریز سامراج کے خلاف چلائے جانے والی تحریک تحریم تمباکو ہے۔ ایران کے ڈکٹیٹر بادشاہ ناصر الدین شاہ قاجار نے ایرانی تمباکو کی کاشت اور تجارت کا لائسنس ایک برطانوی کمپنی کو واگزار کر دیا تھا، جس کے بعد ایران کے شہروں میں انگریزوں نے اپنے مراکز قائم کیے۔ مرزا شیرازی اور دیگر آگاہ و بیدار علماء اس استعماری سازش کو بھانپ گئے اور ایران بھر میں تحریک چلائی۔ بالآخر مرزا شیرازی نے تمباکو کی ہر قسم کی مصنوعات کے حرام ہونے کا فتویٰ جاری کیا، جس کا نتیجہ وسیع عوامی احتجاج اور انگریزوں کا ایران سے فرار تھا۔ پندرہ جماد الاول سن 1301 ہجری قمری کو روزنامہ عروۃ الوثقی پہلی بار پیرس میں شائع ہوا۔ اس اخبار کے مدیر سید جمال الدین اسد آبادی اور شیخ محمد عبدہ تھے۔ سید جمال الدین اسد آبادی نے مسلم اقوام کے اتحاد پر مبنی اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے عروۃ الوثقی کے نام سے ایک انجمن بنائی تھی اور اخبار بھی اسی نام سے شروع کیا۔ اخبار کے دونوں مدیروں نے مختلف سیاسی اور علمی شخصیتوں کے مضامین اور انٹرویو شائع کر کے مسلم اقوام کے اتحاد اور اپنے نظریات کی طرف مسلمانوں کی توجہ مبذول کرائی، لیکن اس وقت کی کچھ حکومتوں کے سیاسی دباؤ کی وجہ سے اسی سال ذی‌الحجہ میں یورپ، مصر، ہندوستان اور ایران میں کچھ مہینے شائع ہونے کے بعد یہ اخبار بند ہو گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ ابھی آپ سامعین پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالۃ المتحرزین و اعوذ باللہ تعالی من جور الجائرین و کید الحاسدین و بغی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدین اللهم انت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لو تضاد في حكمك ولو تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم